السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رحمت حسن اخلاق کی بنیاد ہے. رحمت کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ رحمت کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے؟ یہ کن لوگوں کی صفت ہے؟ جو لوگ اس صفت سے محروم ہیں ان کا کیا حال ہے معاشرے میں؟ رحمت کا حسن اخلاق سے تعلق کیا ہے؟ اور پھر آخر میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حسن اخلاق میں سے بعض اہم چیزوں کے متعلق بات کریں گے کہ بچوں کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، بزرگوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، عام مسلمانوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے اور دشمنوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے. موضوع وسیع ہے، میں نے ان پانچ چیزوں پر میں زیادہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. رحمت کیا چیز ہے؟ رحمت ایک ایسی صفت ہے جس انسان میں یہ صفت موجود ہو وہ انسان معاشرے کا سب سے اچھا انسان ہوتا ہے. رحمت کس چیز کا نام ہے؟ رحمت کی تعریف کیا ہے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں رحمت کی تعریف کروں کہ رحمت کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے: دل کی نرمی اور خیر خواہی. دل کی نرمی سے انسان کے پورے بدن پر اس نرمی کا اثر ہو جاتا ہے، اور پھر اس انسان سے آپ صرف خیر ہی کی توقع کر سکتے ہیں. اور رحمت کی صفت سے اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی متصف ہے، لیکن مخلوق کی صفت سے بالکل ہٹ کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کوئی ذات نہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے کوئی صفات نہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتداء میں اپنی تعریف کیسے فرمائی؟ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جو سارے جہانوں کا رب ہے. وہ کون ہے؟ وہ الرحمن الرحیم ہے. الرحمن وسیع رحمت والا اور الرحیم خاص رحمت والا. وسیع رحمت والا اتنی وسیع رحمت ہے کہ اس وسیع رحمت سے جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کائنات اسی وسیع رحمت پر قائم ہے. اور خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کا آغاز پہلے نمبر پر الوہیت سے کیا. الحمدللہ، الحمد عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عبادت کو صرف کر دینا یہ توحید العبادت ہے. پھر رب العالمین، ربوبیت کی صفت، توحید الربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی پروردگار، کوئی مشکل کشا، حاجت روا نہیں. لیکن اس رب کی صفت کیا ہے جس کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشائے حاجت روا ہے، یہ رب کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے صفت جس کا آغاز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ہے، الرحمن الرحیم ہے. تاکہ یہ بندہ پریشان نہ ہو کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ذات کیسی ہے، اگر میں غلطی کروں تو کیا مجھے فوراً سزا ملے گی یا کچھ مہلت بھی ملے گی؟ انسان خطا کار ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ کمزور ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، مشکل پیش آ سکتی ہے کسی وقت میں بھی. تو میرا جو رب ہے یہ کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے صفت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، الرحمن الرحیم ہے. اور صرف انہی دو آیتوں سے کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، صرف پہلی دو آیتوں کو پڑھ کے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا بس یہی سچا دین ہے، مجھے ایسے ہی رب کی تلاش ہے. مجھے خبر نہیں تھی کہ مسلمانوں کا رب جو ہے وہی سچا رب ہے. اور ان میں سے یوسف اسلام، جو پہلے کیٹ سٹیون تھا، اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہی سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ہندوازم دیکھا، میں نے یہودیت پڑھی ہے، میں نے خود عیسائی تھا، لیکن جو تعریف اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں میں موجود ہے دل مطمئن نہیں ہوتا تھا. لیکن جو ہی مجھے میرے بھائی نے قرآن مجید کا نسخہ دیا، مجھے ترجمے والا، میں نے وہ پڑھا، صرف پہلی سورت میں ہی، ابتدائی آیات میں ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہی دین سچ ہے. ایک کافر کے دل میں صرف دو آیتیں اثر کرتی ہیں اور وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہی سورت ہم مکمل سورت ہر نماز میں، فرض نماز میں تقریباً کم سے کم 17 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں. ہمارے دلے میں اثر ہوتا ہے اس سورت کا؟ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے اخلاق تبدیل ہوئے ہیں؟ اخلاق تو تبدیل ہو رہے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج معاشرے میں کیا اخلاق ہیں، کس طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے، آج ہم کہاں پہ ہیں. الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحمت کی صفت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مخلوق جیسی رحمت ہے، تشبیہ کرنا کفر ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. اب کیسے رحمت کرتا ہے ہم یہ نہیں جانتے کہ کیسے رحمت کرتا ہے، اور نہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس چیز کی کھوج کریں کہ کیسے رحم کرنے والا ہے، اور نہ کیفیت کے متعلق سوال کریں گے، نہ اس کی مثل بیان کریں گے. مثل بیان نہیں کریں گے، کیونکہ مثل بیان کرنا، کیفیت بیان کرنا یا تحریف کرنا، یہ سب کے سب جائز نہیں ہے، شرعاً حرام ہے. اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی عظیم رحمت کی صفت سے ہی متصف کر کر اس دنیا میں بھیجا ہے، نبی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں کیا الا یہ کہ ساری دنیا کے لیے رحمت، ساری کائنات رحمت ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے وہ یقین سے جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری اسی رحمت کی صفت کی بنیاد پر گزری ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی رحم کے ساتھ سلوک کیا، بڑوں کے ساتھ بھی رحم کے ساتھ سلوک کیا، اپنے گھروں میں، اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے صحابہ کرام سے اور اپنے دشمنوں سے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت سے کام لیا. میں چند چھوٹے سے قصے بیان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان قصوں سے ہمارے بھی تھوڑے سے اخلاق بدل جائیں، ہمارے دل میں بھی رحمت پیدا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، بچوں کے ساتھ مزاح کرتے تھے. ایک مرتبہ سید انس بن مالک کے چھوٹے بھائی تھے ابو عمیر، ان کا نام تھا، ان کا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جس سے وہ کھیلا کرتا تھا، وہ پرندہ مر گیا. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید انس بن مالک کے گھر میں آئے، دیکھا تو وہ بچہ رو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید انس سے سوال کیا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اس کا چھوٹا سا کھلونا تھا، پرندہ تھا، وہ مر گیا ہے، یہ اس لیے غم زدہ اور پریشان ہے، رو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گلے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے یہ فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ایک شعری انداز میں، اچھے الفاظوں میں، اے ابو عمیر تمہارے پرندے کا کیا حال ہے، کیا حال ہوا تمہارے پرندے کا، کیا ہو گیا تمہارے پرندے کو؟ تو بچے نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی مسکرانے لگا. پھر جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینارس کے گھر میں آتے یا راس میں کہیں ملاقات ہوتی تو اس بچے کو دیکھ کر یہی فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اور بچہ ہنس پڑتا. ایک مرتبہ ایک چھوٹا بچہ، چھوٹا صحابی ہے، 6 سال کی عمر تھی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پانی پی رہے تھے اور میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے ہوئے اپنے منہ سے پانی نکال کے میرے منہ پر ڈال دیا، مج مجتن فی وجہ. وہ چھوٹا بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ اس طریقے سے کیا، اور وہ خوش تھا اور اسے ہمیشہ کے لیے یہ تعامل جو ہے یاد رہا ہے. اور جب وہ بڑا ہو گیا اور حدیث بیان کر رہا تھا تو اس حدیث کے آغاز میں اس نے یہ کہا کہ مجھے یاد ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یا میرے ساتھ مذاق کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے اپنے منہ میں جو تھوڑا سا پانی تھا وہ میرے اوپر پھینک دیا. چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت. کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، نماز پڑھنے کی صورت میں سیدنا حسن الحسین آ کے آپ وسلم کی کمر پر بیٹھ جاتے، فرض نماز ادا کی جا رہی ہے، آپ وسلم امامت کر رہے ہیں، صحابہ کرام مقتدی ہیں پیچھے، فرض نماز ہے، اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں تاکہ بچہ گر نہ جائے. رحمت ہے، شفقت ہے بچوں کے ساتھ. سیدہ زینب کی ایک بیٹی تھی چھوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی. جب ان کی ماں کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اس بچے کو اٹھا لیا کرتے تھے. نماز پڑھتے ہوئے چھوٹے بچے کو اٹھاتے ہیں اور جب رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے ہیں, اور جب قیام کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں دوسرے رکعت کے لیے پھر اٹھا لیتے ہیں بچے کو. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے بھی بچے ہیں, تھوڑا شور کرتے ہیں, یہ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں, ان کا کیا حشر کرتے ہیں ہم؟ اگر ہمارے ہاتھوں سے بچتے ہیں تو زبان سے نہیں بچ سکتے. فرض نماز میں اٹھانے کو دور کی بات ہے, اگر وہ غلطی سے سامنے سے بھی گزر جائیں تو ان کی خیر نہیں. یہ اخلاق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ رحمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بچوں پر شفقت نہیں کرتا. وہ پھر کس میں سے ہے؟ اس کا تعلق کس قوم سے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. جب ہم بچوں پہ شفقت نہیں کرتے, رحم دلی سے ان کے ساتھ پیش نہیں آتے, تو ہم کہاں کے میرے بھائی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اتنی وعید اور شدت کی بات. یتیموں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا, شفقت کرنا. ہمارے معاشرے میں کتنی یتیم ہیں, ہمارے پڑوس میں کتنی یتیم ہیں, کیا ہم نے کبھی خبر لی ہے؟ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہیں, اپنے باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے اگر ان کو باپ کا پیار نہیں دے سکتے ان کے سر پہ ہاتھ تو پھیر سکتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ان کے چہرے پر مسکراہٹ تو پیدا کر سکتے ہیں. یعنی بھائی کیا جاتا ہے, کیا جاتا ہے؟ آپ کی جیب میں سے ایک ریال خرچ نہیں ہوگا اور نہ بھی آپ کے جسم میں کوئی مشقت اور بوجھ ہوگا. کبھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کے دیکھیں, جب وہ بچہ مسکراتا ہے تو اس کا اثر اپنے دل میں محسوس کرنا. یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں, یہ زبان سے کہنے والی نہیں ہیں, یہ باتیں کرنے والی ہیں. جب تک آپ کریں گے نہیں آپ محسوس نہیں کریں گے. کہنا تو بالکل آسان ہے, بعض گھروں میں الحمدللہ خیر و برکات بہت زیادہ ہیں, اللہ تعالیٰ اس خیر کو دائم اور قائم رکھے ہمیشہ. کھانا بچ جاتا ہے, گندگی کے ڈبے جا کے آپ دیکھیں بھرے ہوتے ہیں کھانوں سے, اور آپ کے پڑوس میں ہی یتیم بچے بھوکے بیٹھے ہیں. بلکہ بعض لوگوں کو اپنے رشتہ دار, قریبی رشتہ دار محتاج ہیں, ان کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ نعمتیں تمہیں دی تھی میں نے, تم یہ نعمتیں گن بھی نہیں سکتے ہو, کہاں پر خرچ کر دی؟ صرف نفسی تمہیں ارد گرد کی اور نہیں تھا, تم پر زکات واجب تھی کیوں نہیں نکالی؟ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک واجب تھی, حسن سلوک کیوں نہیں کی؟ شفقت سے کام کیوں نہیں لیا؟ اور فائدے کے لیے یتیم کون ہوتے جانتے ہیں؟ یتیم کسے کہتے ہیں؟ اس بچے کو جس کا باپ مر جائے بلوغ سے پہلے, بالغ ہونے سے پہلے جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے وہ یتیم نہیں رہتا پھر. لیکن بعض لوگ, ایک شخص سفید داڑھی تھی اس کی, مانگ رہا تھا, کہہ رہا تھا میں یتیم ہوں. یہ جہالت ہے. بلوغ کے بعد کوئی شخص یتیم نہیں ہوتا. اچھا پھر فائدہ کی دوسری بات, جانور میں یتیم کون ہوتے جانتے آپ؟ انسانوں میں تو جس کا باپ مر جائے بلوغ سے پہلے, جانوروں میں یتیم کون ہوتا ہے؟ بارک اللہ, جس کی ماں مر جائے, جس جانور کی ماں نہیں وہ یتیم ہے. اور پرندوں میں؟ بارک اللہ, جس کی دونوں نہ ماں اور باپ اس پرندوں کو یتیم کہا جاتا ہے. بہرحال تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوکی, ان کا حال پوچھنا, اور یہ جاننا کہ میرے پڑوس میں میرے رشتہ داروں میں کتنی یتیم ہیں, ان کی طرف خود چل کر جانا, کچھ تحفے تحائف لے کے جانا. بعض لوگ کہتے ہیں امیر تو ہیں, بعض یتیم بچے امیر ہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ اپنے پیسوں سے باپ نہیں خرید سکتے, وہ نہ ہی باپ کا پیار خرید سکتے ہیں, یاد رکھیں. وہ پھر بھی کسی کی شفقت اور رحمت کے محتاج رہتے ہیں, ان کی طرف جا کے تحفے تحائف لے کے جانا, اور پیار و محبت سے شفقت سے ان کے ساتھ سلوک کرنا, یہ بہت بڑا پن ہے اس شخص کا جو ایسا کام کرتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا قرآن مجید میں, وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اس کے ہاتھ نیچے جتنی بال ہے اتنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو ثواب دیتا ہے. بڑوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق رہا ہے, توقیر کا, احترام کا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہے. بزرگوں کا ایک خاص جگہ ہے معاشرے میں, بزرگوں کے ساتھ ہم کیسے پیش آئیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے پیار انداز میں فرمایا ہے. اور اس حدیث میں جو جس کو میں ابھی بیان کیا ہے, من لم يوقر كبيرنا, دوسری روایت میں من لم يعرف حق كبيرنا فليس منا, وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. جو بزرگوں کا بڑوں کا حق نہیں جانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو بزرگوں کی توقیر و احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑوں کی قدر نہیں کرتے. جب سیدنا ابوبکر صدیق کے والد مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, ان کو بلایا, تو بزرگی کی وجہ سے کافی عمر رسیدہ تھے تو چلنا مشکل تھا, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے گئے ان کے گھر میں, اپنے گلے سے لگائے, مبارکباد دی. اور بڑوں میں سے سب سے زیادہ حق ہے والدین کا, والدین کے ساتھ رحمت سے اور حسن اخلاق سے پیش آنا فرض ہے ہر بچے پر, ہر بیٹے اور بیٹی پر. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں ہوگی, اور والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی فرض ہے. جیسا کہ توحید فرض ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا حق توحید عبادت کا حق سب سے بلند حق ہے, اور والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد حسن سلوکی کا حق ہے, حسن اخلاق سے پیش آنا حق ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے بعض والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں چڑچڑے ہو جاتے ہیں, ان کا مزاج اچھا نہیں رہتا, پریشان رہتے ہیں, وہ بچوں کو بھی پریشان رکھتے ہیں, ان کے ساتھ کیا حسن سلوکی سے کام لیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, جب وہ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا دونوں میں سے ایک, یاد رکھے بڑھاپے کا ذکر کیا گیا ہے، جب عمر رسیدہ ہو جائیں اور تم ان کو اپنی زندگی میں پالو، دونوں کے دونوں میں سے ایک. اس صورت میں، اس حالت میں ان سے غلطی متوقع ہے، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے جیسے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس کے جذبات بڑھ جاتے ہیں، سوچ کا مادہ کم ہو جاتا ہے، بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے، یہ فطرت ہے، اسی طریقے سے انہوں نے زندگی گزارنی ہے، وہ بے بس ہیں. جسم کی تبدیلی اور نفسیات کی تبدیلی جو ہو چکی ہے، اب نہ آپ اور نہ میں اور نہ کوئی اور اسے چینج کر سکتا ہے. انہوں نے ایسی زندگی گزارنی ہے، لیکن کیا ہم ایسی صورت میں ان کے ساتھ بدسلوکی کریں؟ اگر وہ غصے سے بات کرتے ہم بھی غصے سے بات کریں، اگر وہ ہمیں برا بھلا کہتے ہم بھی ان کو برا بھلا کہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، لا تقل لهما اف، اف تک نہیں کہنا زبان سے. اور اف صرف زبان سے نہیں کہا جاتا، چہرے کی بناوٹ کو تبدیل کرنا کہ مجھے یہ بات ناگوار گزری ہے، یہ بھی اف ہے. والدہ صاحبہ کہتی ہے مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، جو چہرے کی بناوٹ تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے نا، زبان سے اف نہیں کہا، چہرے کی بناوٹ کے تبدیل ہونا ہی اف ہے. اف ہو کہنا تو آسان بات ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کہنا جائز نہیں ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے کے اور اف چھپے ہوئے ہیں جس سے ہم غافل ہیں، یا بہت سارے چھپے ہوئے ہیں؟ یہ حرکت چہرے کی، یہ سر کی حرکت اف ہے، چہرے کی بناوٹ کو تبدیل کرنا اف ہے، آنکھوں کی حرکت یہ بھی اف ہے. اور جہاں سے جہاں پر زبان کے اف اور شکل صورت اور جسم کے اف سے منع فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا مت. میرا بھی مارنا دور کی بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ان کو ہدایت دے، اپنے والدین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سر اٹھا کر بھی وہ بات کرے؟ کافر تو کافر ہے، اس کو تو کوئی ایمان ہی نہیں، اسے تو متوقع ہے کہ وہ ایسا کرے، کیونکہ ان کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جس پر وہ زندگی گزارتے ہیں. 16 سال کے بعد گھر سے بچے کو نکال دیتے ہیں، بچی کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں، جو اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ اور اپنا کام کرتے رہو، اس نے پڑھنا ہے، جو کچھ بھی کرنا، خرچ نہیں دیں گے ہم. اگر گھر میں رہیں تو کرایہ دینا پڑے گا، والدین اپنے بچوں سے کرایہ لیتے ہیں. ایسے معاشرے میں اگر والدین کو برا بھلا کہا جائے تب تو کوئی سا انسان سوچ سکتا ہے، لیکن ہم بات کریں مسلمان معاشرے کی، مومنوں کی بات کر رہے ہیں، ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، کیا ان کے دل پتھر بن چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اف سے منع فرماتا ہے اور یہ بدبخت انسان ہاتھ اٹھاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر جاتے ہوئے 3 مرتبہ آمین فرمایا، 3 سٹیپ تھے ممبر پہ، پہلے سٹیپ میں فرمایا آمین، دوسرے میں آمین، اور تیسرے میں آمین. تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معمول یہ تو نہ تھا کبھی، ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے کہ آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمایا ہے آپ نے، آخر کیا وجہ ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور بد دعا کی، اور میں نے ان کی بد دعا پر آمین کہا. ان 3 میں سے ایک بد دعا یہ ہے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، دونوں کے ان میں سے ایک کو، اور ان کی وجہ سے جنت میں نہ گیا، وہ شخص ہلاک ہو چکا ہے، اس کی ناک آلود خاک ہو. جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اپنی زندگی میں اور ان کی وجہ سے جنت میں نہ گیا، جو جنت میں نہیں جاتے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، میرے بھائی وہ سب سے بڑے ناکام ہیں۔ جنت کے دو راستے کھلے ہیں، آج سن لیں یہ بات، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے جنت کے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر ان دو دروازوں سے جنت میں نہیں جا سکتے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کو اچھی طرح سن لیں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے سب سے عظیم فرشتے اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے عظیم مخلوق، افضل الخلق علی الاطلاق، سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ سلف صالحین میں سے ایک شخص کی والدہ وفات پا گئے، رو رہے تھے، بڑی شدت کے ساتھ رو رہے تھے، تو ان کے ساتھی اور شاگرد آئے، ان کے ساتھی نے کہا یہ عجیب سی بات ہے، اللہ پر رحم کرے، آپ صبر سے کام لیں، اتنی رو رہے ہیں آپ، درس دروس میں تو آپ لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور یہاں پر آپ خود اتنی رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے والدہ کے ملک غم ضرور ہے لیکن میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جنت کا ایک دروازہ تو بند ہو چکا میرے لیے، والد تو پہلے سے وفات پا چکے تھے، میری زندگی میں ایک جنت کا دروازہ تھا وہ بھی میں نے کھو دیا، مجھے تو یہ غم کھائے جا رہا ہے۔ کیا ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ یہ دو دروازے جنت کے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اس دنیا میں، کہ ہم نے بھی ان دروازوں کی قدر کرنی ہے، یہ جنت کے ہم طلبگار ہیں ہی نہیں؟ جیسے کہ بعض صوفی کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں بس، نہ ہمیں جنت چاہیے، نہ ہم جنت کے طلبگار ہیں، اور نہ ہم آگ سے ڈرتے ہیں، نہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں۔ یہ بڑی بدبختی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار بھی ہیں، جنت کے طلبگار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس ہزار عذاب اور جہنم سے ڈرتے بھی ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امید کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے ہماری عبادت کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑوں اور بچوں کے ساتھ جو ہمارا حسن اخلاق کیسا ہوں، بچوں میں ایک چیز بھول گیا تھا میں، ایک بڑا پیارا قصہ ہے مجھے یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن حسین کو بوسہ دیا، پیار کیا، تو ایک اعرابی تھے، نو مسلم تھے، بدو صحابی تھے، اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں، کیا آپ بچوں کو بھی بوسہ دیتے ہیں؟ سبحان اللہ، اس شخص کی زندگی میں اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو پیار کیا جاتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میرے نو بیٹے ہیں اور میں نے آج تک کسی کو پیار کیا ہی نہیں۔ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں صرف دو کلمات ہیں، دو لفظوں پر جواب دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تعجب کی بات ہے، نو بیٹے ہیں اور آپ جانتے اس زمانے میں بیٹوں کو کتنی خواہش ہوتی تھی کہ بیٹوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، یہ قدر تھی بیٹوں کی۔ اس کے باوجود بھی وہ ایسا معاشرہ تھا کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ بچوں سے پیار بھی کیا جاتا ہے، گلے بھی لگایا جاتا ہے، بوسا بھی دیا جاتا ہے، سنگ دلی کی انتہا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اپنی محبت سے، اخلاق سے، رحمت سے کس طریقے سے ان پتھر دلوں کو ایسے موم کر دیا۔ کسی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں، یہ بھی بتا دوں میں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر دو ایسی لائنیں تھیں، دو ڈارک رنگ کی، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے روتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں بیٹھے بیٹھے رو پڑے. تو دوسرے صحابی تھے, تابعین بھی تھے, تو انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین آخر کیا وجہ, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میری بیٹی تھی, بیٹی پیدا ہوئی, میں نے اس بیٹی کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں, اور قبر کھودی. اب میں نے اس بچی کو اٹھایا, جب اس بچی کو اٹھایا تو میری داڑھی پر مٹی لگی ہوئی تھی, تو اس چھوٹی سی بچی نے اپنے ننھے منے ہاتھوں سے میری داڑھی سے مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا. کہتے مجھے پرواہ نہیں ہوئی, میں نے اسے اس قبر میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی. میں کیسا سخت دل انسان تھا کہ میں اسے زندہ گاڑنے جا رہا ہوں اور اس چھوٹے سے بچوں کی یہ گوارہ نہیں کہ میرے باپ کی داڑھی پر تھوڑا سا گرد و غبار بھی ہو. جاتے ہوئے وہ احسان کر کے گئی میرے ساتھ, لیکن اس کے بدلے میں نے کیا سلوک کیا اپنی بچی کے ساتھ؟ ایک وہ زمانہ تھا, اور اس کے بعد جو سیدنا عمر بن الخطاب میں تبدیلی آئی پوری دنیا میں تاریخ بن چکی ہے کہ کس طریقے سے شفقت سے کام لیتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوکی کی بات میں, ایک صحابی سیدنا عمر بن الخطاب کی طرف جا رہے تھے اپنی بیوی کی شکایت لے کے کہ لمبی زبان ہے, بار بار جھگڑا کرتی ہے, اونچے آواز میں بات کرتی ہے, میں جا کے شکایت کرتا ہوں اور مشورہ بھی کرتا ہوں کہ میں کیا کروں. جب گھر کے قریب آئے تو انہوں نے گھر میں سے آواز سنی سیدنا عمر کی بیوی کی کہ بلند آواز میں جھگڑا کر رہی ہیں. دروازے قریب آئے, دستک دینے کی کوشش, دستک تھوڑی سی دی ہے, جب آواز آئی انہیں ذرا شرمندگی محسوس ہوئی کہ جو معاملہ میں لے کے آیا ہوں وہی معاملہ یہاں بھی ہو رہا ہے, اب میں کیا شکایت کروں؟ واپس جانے لگے سمے میں نے دروازہ کھولا اور اسے بلایا, کہاں جا رہے ہو, کیوں آئے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی جو معاملہ میں لے کے آیا ہوں اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے کیا سوال کروں, کیا بتاؤں میں آپ کو؟ سمے میں نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ امیر المؤمنین میں اس لیے آیا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ بڑی سختی سے بات کرتی ہے اور بلند آواز میں بات کرتی ہے, کچھ بدتمیزی سے پیش آتی ہے میرے ساتھ, تو میں شکایت لے کے آیا تھا, لیکن جو میں نے سنا مجھے تعجب ہوا ہے کہ آپ جیسے امیر المؤمنین یعنی پوسٹ دیکھے امیر المؤمنین ہے اور سختی کی مثال قائم کر چکے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے, اور آپ کی خاموشی میں نے سنی ہے اور کچھ نہیں سنا میں نے. سیدنا عمر خطاب نے فرمایا یہ میری بیویاں جو ہیں یہ باندیاں ہیں ہماری, اللہ تعالیٰ نے اس دعائی زندگی سے باندھ لیا ہمارے ساتھ, ان کی کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر, ہماری غیر موجودگی میں بچوں کو کون پالتا ہے, باہر سے آتے کھانا تیار ہوتے کون تیار کرتا ہے, یہ ہم نے کپڑے پہنے میں کون دھوتا ہے, گھر کی صفائی کون کرتا ہے, اور پھر گننے لگے جو بیوی کے احسانات ہیں. اور اگر ان سب کے سامنے بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے غصہ کر لیتی ہیں تو کیا ہمیں صبر نہیں کرنا چاہیے؟ پھر اس شخص کو عقل آئی کہ بیویاں اگر بعض اوقات غصے میں بھی ہوں یا بد اخلاقی سے بھی پیش آئیں تو ہمارے پاس تھوڑا سا عذر ہونا چاہیے, ہمیشہ گردن اکڑا کے چلنا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے, صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے. اور انہوں نے یہ کہاں سے سیکھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے, آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں, سیدہ صفیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا اپنے پکایا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا, تو ایک برتن میں وہ کھانا بھجوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب وہ غلام کھانا لے کے آیا, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو تھوڑا سا غصہ آیا, بلکہ زیادہ غصہ آیا, تھوڑا غصہ نہیں آیا, اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور چلی گئیں اور اس غلام کے ہاتھ پر جو ہے اپنا ہاتھ زور سے مارا اور برتن گر کے ٹوٹ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس برتن کو اٹھایا, اس کھانے کو بھی اٹھایا اور ایک سائڈ پہ رکھ دیا, اور سیدہ عائشہ کے برتنوں سے ایک برتن اٹھایا اور اس غلام کو دیا اور یہ کہا قد غارت امکم. غارت امکم یعنی تمہاری ماں کے دل میں میرے محبت زیادہ جو آ گئی ہے اس کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے. سبحان اللہ. مسئلہ ہوا, اس کا فوراً حل اور بہترین طریقے سے انصاف کے ساتھ. جس کا برتن ٹوٹا وہ برتن واپس چلا گیا, بچے کو بھی سمجھایا گیا کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے, اور سیدہ عائشہ کو بھی سبق مل گیا کہ اگر اتنی محبت ہے, یعنی ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ میری باری ہے, آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں تو جو میں پکاؤں گی وہی کھائیں گے, اب کسی اور بیوی نے کیوں بھیجا ہے. دیکھیں سوکروں کا آپس میں جو تعلق ہے یہ صرف ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے, یہ ہر معاشرے میں ہر دور میں رہا ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ طریقہ رہا ہے. لیکن آج ہم جلدی پریشان ہو جاتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کی تلاش نہیں کرتے ہم, یا تلاش کرتے غلط حل کی, اور پھر ایک کی وجہ دو مسئلے بن جاتے ہیں. اب ایک مسئلے کو اگر بہترین طریقے سے حل کیا جائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, غلط راستہ اختیار کرتے, دو مسئلے ہو جاتے ہیں, پھر دو کی جگہ چار ہو جاتے ہیں, پھر دس ہو جاتے ہیں, آخر میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں طلاق کیوں زیادہ ہو چکی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل میں رحم نہیں ہے. کتنی بڑی رحمت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ رحم سے کام, حسن سلوکی سے کام لیتے ہیں. ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا, ہم ہوتے تو کیا کرتے ہم؟ اب تصور کر سکتے ہیں کہ کھانا آیا ہے, برتن آپ کے لیے کھانا ہے کسی دوسری بیوی سے, یا کسی تحفہ بھیجا ہے, اور آپ کی بیوی آپ کے سامنے زور سے ہاتھ مارتی ہے اور وہ کھانا گر جاتا ہے, وہ پلیٹ بھی ٹوٹ جاتی ہے. ہمارے پاس تو صرف دائیں ہاتھ ہی ہے میرا خیال ہے, ایسے ہاتھ اوپر کر کے تمہاری یہ جرت, تم نے یہ کیا. اور بعض لوگ تو خاص ایک ڈنڈی نہیں, ہم کیا کہتے ہیں اسے, سوٹا کہتے ہیں عام زبان میں, وہ رکھا ہوا ہے. ایک شخص نے اپنے بھائی اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں ستر لا کے رکھا ہے. ستر جانتے, پردے کو کہتے ہیں. ایسا ستر ہے جس کی وجہ سے میری بیوی جو ہے وہ مکمل پردے میں آ گئی ہے. سنو بڑی اچھی بات ہے, ایسا ستر مجھے تو بتاؤ. گھر لے گیا, کھانا بھی دیا, وہ ستر دکھانے کے لیے اتنا بڑا سا, پھر وہ ایک ڈنڈا لے کے آیا, سوٹا جو ہے, کہتے ہیں دیکھو یہ ستر ہے میرے گھر میں, اس کی وجہ سے میں نے اپنی بیویوں کو رکھا ہوا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ سلوک ہے بیویوں کے ساتھ. پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے, جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. ایسے لوگ جو ضعیفوں پر ظلم کرتے ہیں, اور یاد رکھ بیوی ضعیف ہے, کمزور ہے, آپ کے بچے ضعیف اور کمزور ہیں, آپ کے ماتحت ہیں. آج آپ جو سلوک کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن قیامت کے دن آپ جواب دے ضرور ہیں. اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا جس کے دامن کو اس کے اپنی اولاد پکڑ کے آئے گی, اس کی بیوی پکڑ کے آئے گی قیامت کے دن, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق چاہیے, اس نے ظلم کیا تھا ہمارے اوپر. دشمنوں کے ساتھ قصہ بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا ہے اور کامیابی عطا فرمائی ہے, اب فاتح جا رہا ہے اس شہر میں, اس ملک میں جہاں سے انہیں بے دردی سے نکالا گیا. اب تصور کریں ذرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا, قتل کرنا چاہتے تھے مشرکین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کا مدینہ کی طرف, مکہ کو چھوڑ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے نکلتے ہیں. 3 دن کا کٹھن راستہ, پریشانی اور تکلیف دہ راستہ کو طے کرتے ہوئے 3 دن کے بعد پہنچتے ہیں مدینہ میں, ایک نئی زندگی بسر کرتے ہیں. اپنے گھر, اپنے دوست و احباب, اپنے وہ گلیاں جس میں انسان بڑا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ کو چھوڑتے وقت کہ اللہ کی قسم تم مجھے بہت پیارے ہو. مکہ شہر کے متعلق فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن تمہاری قوم نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے. جب فاتح بن کر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں. اس اعلان میں سے یہ بھی اعلان تھا کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہا ہوں. کیا تم لوگ جانتے ہو سب مشرکین سامنے کھڑے, دشمن سامنے کھڑے, تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ وہی جو کل تکلیفیں دیتے تھے, گندگی پھینکتے تھے, گالیاں دیتے تھے, مارتے اور پیٹتے تھے, آج ان کے سر جھکے ہوئے ہیں. ان کے کفر اور شرک نے ان کا ساتھ نہ دیا, آخر غلبہ حق کا ہی ہوا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وہ کہتے ہیں اخ کریم ابن اخ کریم, ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں, کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے کی اولاد میں سے ہیں. یہ دشمن کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دشمنوں کے ساتھ آج ہمارا کیا تعلق ہے, ہمارے کیا اخلاق ہیں؟ میرے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے, اور اس سے بڑھ کر اگر آپ دشمن کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو حسن اخلاق کسی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمان فَإِذَا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. رحمت سے, حسن اخلاق سے آپ کا دشمن آپ کا سب سے اچھا دوست بن سکتا ہے, لیکن کون اس درجے پر فائز ہو سکتا ہے؟ صبر کرنے والے, رحم کرنے والے, ذو حظ عظیم, یہ وہ لوگ ہیں. آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ دشمن تو دور کی بات ہے, ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہمارے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے. بدگمانی ہمارے دل میں بھری ہوئی ہے. مسلمان بھائی سے کوئی بھی ایسا ناگوار عمل دیکھتے ہیں فوراً ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے اس نے ایسا کیا ہے, اچھا اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے, اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پھنسوانا چاہتا ہے, اس نے اس لیے. حسن ظن ہوتا کیا جانتے ہیں؟ اچھا گمان ہوتا کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس لیے معاشرے میں نفرتیں, یہ بددیانتی, یہ خیانت, یہ وعدہ خلافی, یہ جھوٹ, یہ فریب کیوں بڑھ چکا ہے؟ نہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اچھا گمان ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہمارا اچھا گمان ہے. حسن الظن یہ حسن اخلاق کی بڑی نشانی ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی, حدیث قدسی میں, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, وہ جیسا گمان کرے گا میرے ساتھ میں ویسے اس کے ساتھ سلوک کروں گا. آج ہمارا کیا اچھا گمان ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے امتحان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, نوکری نہیں ہے چند عرصے کے لیے, پریشان ہیں، روتے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ مصیبتیں صرف ہمارے سر پر ہی کھڑی ہیں؟ اتنی سر پر ذمہ داریاں ہیں، کیسے نبھاؤں گا میں؟ کہ نعوذ باللہ سے بلاتا، مجھے دیکھا ہوا ہے کہ ایک مصیبت سے نکلتے نہیں، دوسری مصیبت، پھر تیسری مصیبت. بدبخت ہیں ایسے لوگ. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. اس امتحان میں اس انسان نے کیا کیا ہے؟ اگر صبر اور تحمل سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے، تو وہ کامیاب ہے. اور اگر نہیں تو پھر وہ ناکام ہے. یہ امتحان ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے؟ ارے ایک نوکری چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی دے گا، اس سے بھی اچھی دے گا، اللہ تعالیٰ پر مجھے امید ہے. اس کے لیے کتنی نعمتیں ہیں الحمدللہ. گھر ہے، اپنا گھر ہے، لوگوں کو اپنے گھر بھی نہیں ہے، کرائے پر رہ رہے ہیں، بعض لوگوں کو چھت ہی نہیں ہے، دھوپ پہ پڑے ہیں، میرا تو اپنا گھر ہے، بیوی اور بچے ہیں. بعض لوگ بچوں کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، پھر بھی بچہ نصیب نہیں ہوتا. ارے میرے تو ماشاء اللہ چھ چھ آٹھ آٹھ بچے ہیں. حسن الظن باللہ سبحانہ و تعالی، اچھا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا گمان ہو سکتا ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، ہم شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. شادی میں نہیں آیا، اچھا دیکھنا پھر اس کی باری بھی آئے گی. ارے کبھی فون اٹھا کے پوچھا ہے بھائی آئے کیوں، خیریت تو آئے کیوں نہیں ہو؟ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، یا کوئی مسئلہ ہے. پازیٹو تھنکنگ ہوتی کیا ہے؟ ہمیشہ نیگیٹو کیوں سوچتے ہم لوگ؟ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں مسلمان بھائی کے لیے، بس ہم یہ جانتے ہیں میں نے بلایا وہ آیا کیوں نہیں ہے. مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ بیچارہ اسپتال میں داخل ہے. اسے اتنی توفیق نہ ہوئی کہ فون اٹھا کر پوچھوں تو اسے. اگر اتنی محبت ہے اس سے کہ تمہارے بلانے پر وہ آیا نہیں ہے، تو پھر فون اٹھا کے پوچھ تو لیتے میرے بھائی اس کا حال. تیسرا بندہ آ کے بتاتا ہے کہ وہ بیچارہ ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، ایک مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ ہسپتال میں تھا. پھر ندامت ہوتی ہے، ارے میں نے تو غلط سوچا تھا. اس میں ندامت نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان بعض الظن اثم، کہ بعض بدگمانی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. آپ کے نام اعمال میں کبیرہ گناہ لکھ دیا گیا ایک بدگمانی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ رحم کس پہ کرتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں لوگوں کو بھی آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. وہ کہتے ہیں دیکھیں بس سیدھی سی بات ہے، نماز تو برائی سے روکتی ہے، اچھائی کا سبق دیتی ہے. میں ہوں ہی اچھا، نہ میں کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں، نہ میں کسی کو گالی دیتا ہوں، تو نماز جب دل کرتا تو پڑھ لیتا ہوں، آپ مجھے مجبور کیوں کرتے ہو؟ نماز تو وہ لوگ پڑھیں جن کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جن کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ان کو تو ضرورت ہے، کیونکہ نماز بدی سے اور برائی سے روکتی ہے، تو وہ بدی کرتے ہیں، برائیں کرتے ہیں، تو ان کو نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ رحم کرنے، دوسرے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا تو پڑھ لیں گے نماز. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تم لوگوں نے دین کو مشکل بنا دیا، سخت بنا دیا دین کو تم لوگوں نے. سبحان اللہ. پہلے شخص کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں بھی الصلاۃ الصلاۃ فرما کے گئے ہیں. کیا نعوذ باللہ برے تھے؟ صحابہ کرام زندگی ساری نماز پڑھتے رہے، ایک وقت کو نہیں چھوڑا، کیا وہ برے تھے؟ وہ اچھا بننے کے لیے نماز پڑھتے تھے. میرے بھائی، اچھائی کا سبق اور برائی سے روکنا یہ نماز کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے. یہ تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نمازی جب نماز پڑھتے ہو تو یہ تحفہ اسے ملتا ہے. اور دوسرا شخص جو کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تو آج وہ بھی سن لے، اللہ تعالیٰ کس پر غفور و رحیم ہے، کس پر رحم کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما برداری کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، وہی لوگ ان لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کریں گے. اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق ہیں. بے نمازی کہاں لائق ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا؟ اس نے تو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انکار کیا ہے نماز کو چھوڑ کر. رحم کرنے والے کیسے بنے ہم لوگ؟ اس کا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں رحم ایک صفت ہے، بعض لوگوں میں صفت پائی جاتی ہے پیدائشی طور پہ، ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور وہ خیر خواہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ، جو ایسا انسان ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر خاص انعام اور احسان ہے، وہ زندگی سارا تک شکر ادا کرتا رہے. اور دوسرا طریقہ جو ہے کہ انسان خود خاص طریقوں کو اپنا کر اپنے دل میں رحم پیدا کر سکتا ہے. اس کا طریقہ نمبر ایک، علم حاصل کرنا. جتنے علم حاصل کریں گے اور خاص طور پر شریعت کا علم، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بڑھتا رہے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر اس کے دل نرم ہو جاتا ہے اور رحمت سے بھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو عالم ہیں. جاہل کو تو پتہ نہیں ہے نا، اور کتنے لوگ ہیں جو جہالت کے دلدہ میں غرق ہو چکے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں علم حاصل کرنے کا، اس لیے ان کے دل بھی پتھر بن چکے ہیں. اگر دل کو نرم کرنا ہے تو علم حاصل کرو. اور سب سے بلند علم کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. کلمہ توحید کے معنی کو جاننے سے یہ دل نرم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر پیدا ہوتا ہے. وہ پھر جب اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ دل رحمت سے بھر جاتا ہے تو پھر پورے بدن پر اس دل کا اثر ہوتا ہے. اور پھر آپ اس شخص سے سوائے خیر خواہی کے کوئی اور چیز تصور نہیں کر سکتے. دوسرا طریقہ ہے دل میں رحم کا بیج بونے کا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا. کثرت سے استغفار پڑھو، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں ذکر ہے، گھر سے خارج ہوتے ہیں ذکر ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں ذکر ہے، مسجد سے خارج ہوتے ہیں ذکر ہے، آپ بیت الخلاء حمام میں جاتے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نکلتے تب بھی ذکر کرتے ہیں، یہ اذکار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. اور جس کا دل مطمئن ہو، جس کے دل میں سکون ہو، وہ دل نرم ہوتے ہیں، اس دل میں رحمت بھری ہوتی ہے. اور پھر آپ ایسے انسان سے جو سکون کی زندگی گزارتا ہو سوائے خیر خواہی کہ آپ کچھ اور تصور نہیں کر سکتے. تیسرا طریقہ ہے اچھے دوستوں کی صحبت، رحم کرنے والوں کے ساتھ دوستی لگانا. انسان کی پہچان کیا ہے جانتے ہیں معاشرے میں؟ آپ کس انسان کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کیسے ہیں، کیسے جانیں گے آپ؟ سفر کر کے. اب سفر کریں گے تو لمبا وقت لگے گا، ایک آسان طریقہ ہے، سفر تو ہے لیکن آسان طریقہ ہے. کسی بھی انسان کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہیں آپ، اس کے دوستوں کے اخلاق کو دیکھ لیں آپ، اس کے دوست کون ہیں، وہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ آتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اسی کے اخلاق کو اپناتا ہے، اسی کے دین، اسی کے راستے کو اپناتا ہے. اس لیے جھوٹے کا دوست ہمیشہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، سچے جھوٹے سے دوستی نہیں لگاتا. یاد رکھیں نصیحت کے لیے جاتے نصیحت کر کے چلا جاتا ہے، اس کا دوست نہیں ہوتا. چور کا دوست چور ہی ہوتا ہے، شرابی کا دوست شرابی ہوتا ہے، چغل خور کا دوست چغل خور ہی ہوتا ہے، غیبت کرنے کا دوست غیبت کرنے والا ہی ہوتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ یہ ہماری عادتیں بن چکی ہیں. اب ہم ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے. سگریٹ پیتے ہیں پروانی ہوتی اور وہ دوست ہوتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود سگریٹ پی رہا ہوتا ہے. آج اسے سگریٹ بری لگتی ہے, لیکن تھوڑی دیر انتظار کریں آپ. جب تک ان کے ساتھ آتا جاتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, وہ سگریٹ پینے پر مجبور ہو ہی جائے گا. اگر مجبور نہیں کرتے تو وہ بڑے خطرے میں ہے. وہ پیسو اسموکر ہے جو سگریٹ پیتا ہے, اس کے خون میں نیکوٹین تھوڑی سی موجود ہے. برا اثر کچھ وقت لے گا برا اثر, لیکن جو پیتا ہی نہیں اس کے خون میں نیکوٹین نہیں ہے, وہ گپے لگا رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, وہ یہ دھواں کھا رہا ہے, اور یہ شخص زیادہ خطرے میں ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ شخص زیادہ خطرے میں ہے, اور کینسر کے دل کی بیماری کا چانسز اس شخص میں زیادہ ہے اس شخص کی نسبت جو خود سگریٹ پیتا ہے. تو اچھے لوگوں کی صحبت سے دل کو نرم کرو, اچھے لوگوں کی صحبت سے رحم کرنے والے بن جاؤ. اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے اہم بات ہے, میں نے آخر میں اسے رکھا تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے, قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنا. ہم قرآن یہ پڑھتے ہیں صرف ذکر سمجھ کے, صرف تبرک کے لیے. قرآن مجید کی آیات میں آپ تدبر سے اگر پڑھیں گے تو یہ دل نرم ہو جاتا ہے. یاد رکھیں. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے. قرآن مجید روزانہ 10 منٹ, زیادہ نہیں, روزانہ 10 منٹ نہیں ہمارے پاس. ایک آیت, دو نہیں, ایک آیت کو پڑھیں, اس کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھیں. 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے, لیکن پڑھنا ضرور ہے اور ڈیلی پڑھنا ہے. 7 دن کے بعد 7 آیتوں کی تفسیر آپ کو آتی ہوگی. آج سے آپ سورہ فاتحہ شروع کریں, 7 آیتیں ہیں. اگلے جمعے تک آپ سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر جانتے ہوں گے, اور اپنے دل کے اندر یہ نرمی محسوس کرنا. سلف صالحین جب ان کا دل سخت ہوتا, دل کو نرم کرنے کے لیے جاتے علماء کی طرف اور ان سے قرآن مجید کی آیتیں سنتے. خود بھی تو عالم میں پڑھتے ہیں, لیکن دوسرے کی زبان سے جب اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو دل نرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم صالح, علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں رحم کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علیکم, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.